ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قلت انا يا رسول الله قال فاخذ بيدي وعد خمسا اتق المحارم تكن عبد الناس وارض بما قولك من الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب الى أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزهك فإن كسرة الزهك تميت القلب। ये एक हदीस है तिर्मिजी शरीफ की। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो मुझसे इन बातों को सीखे। ये एक खास अंदाज था नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, क्योंकि आप मुरब्बी बना करके और मुअल्लिम बना करके भेजे गए हैं, तो सामने वाले के दिल में अगर तलब हो और तलब के बाद कोई बात कही जावे तो वो मौसिर होती है। तो यहाँ तलब पैदा करने का एक तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया, सवाल किया। जैसे दरसगाह के अंदर उस्ताद अपने बच्चों से पूछता है, कौन है मेरे सवाल का जवाब कौन देगा, तो सब बच्चे हाथ उठाते हैं, वह उनको मुतवज्जह करना मकसूद होता है। तो यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, कौन है जो मुझसे इन बातों को सीखे और फिर फयामलो बिहिन्ना और युअल्लिमु मन यामलो बिहिन्ना, खुद उसके ऊपर अमल करे या किसी ऐसे आदमी को बतलाए जो उसके ऊपर अमल करने वाला हो। गोया जो कुछ भी आदमी दीन की बातें सीखता है उसके दो ही मकसद हुआ करते हैं। अव्वलीन मकसद तो ये होता है कि आदमी खुद उसके ऊपर अमल का एहतमाम करे। कल को कयामत के रोज जब बंदा अल्लाह के हुजूर हिसाब के लिए पेश होगा, तो हदीस में आता है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि कयामत के रोज इंसान के कदम अल्लाह के हुजूर से हट नहीं पाएंगे यहाँ तक के पांच चीज़ों के मुतालिक उसको सवाल किया जाएगा। उनमें एक है माजा अमिला फीमा अलिमा, जो इल्म हासिल किया जो सीखा उसके ऊपर क्या अमल किया। वह शरीयत ज़रूरी करार देती है कि आप जो भी इल्म हासिल करें उस पर अमल का एहतमाम करें। यहाँ पर भी उसी चीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस पर अमल करें या युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना, किसी ऐसे आदमी को सिखलाए जो उसके ऊपर अमल करने वाला हो। ये इल्म का दूसरा तकाजा है। पहला तकाजा तो खुद अमल करना, दूसरा तकाजा अल्लाह के दूसरे बंदों तक उन चीज़ों को पहुंचाना। یہ بھی علم کا ایک حق ہے. تو یہ بھی یہاں دونوں باتوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو حاصل کرے, سیکھے اور پھر اس پر عمل کرے, یا کسی ایسے آدمی کو سکھلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے نقل کرنے والے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں اس کے لیے تیار ہوں. تو پھر جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ کے اندر لیا اور پانچ باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بتلائیں. پہلی بات یہ تھی, اتق المحارم تکن عابد الناس, کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے, اس سے بچو, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا شریعت کی نگاہ میں بڑا اہمیت رکھتا ہے, بلکہ جو مامورات ہیں, مامورات میں فرائض اور واجبات کے علاوہ نوافل کے مقابلے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ شریعت کی نگاہ میں بڑا اہم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی, اللہم علمہ الکتاب, کہ اللہ اس کو کتاب اللہ یعنی قرآن کا علم عطا فرما. اور یہ بھی دعا فرمائی تھی, اللہم فقہ فی الدین, کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما. بڑا اونچا مقام تھا ان کا, حبر الامہ, امت کے سب سے بڑے عالم, یہ ان کا لقب تھا. تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ رجل قلیل العمل قلیل الذنوب, آج وہ الیک ام رجل کثیر العمل کثیر الذنوب, کہ ایک آدمی ہے اعمال زیادہ نہیں کرتا, بہت کم فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتا ہے, نوافل وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتا, اور ساتھ ہی گناہ بھی بہت کم کرتا ہے. اور ایک دوسرا آدمی ہے جو بہت اعمال کرتا ہے, فرائض واجبات کے علاوہ نوافل میں بھی نفل کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو وہ چھوڑتا ہو, سب نوافل کا اہتمام کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی بہت کرتا ہے, لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے, تہمتیں لگاتا ہے, لوگوں کا مال چھین لیتا ہے, ہڑپ کر لیتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا شکلیں ہیں گناہوں کی. تو آپ کی نگاہوں میں ان دونوں میں کون سا آدمی زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, لا عادل بالسلام, جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, گناہوں سے بچانے کی اس کی یہ صفت اور اس کا یہ عمل, کوئی دوسرا عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. گویا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی جو ہے اپنے اندر عادت ڈالنا, یہ ایک ایسی صفت ہے, ایسا کمال ہے کہ دوسرا کوئی کمال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حقیقت تو یہی ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بڑی اہمیت رکھتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, نقل فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو, پسند کرتا ہو کہ خوب مجاہدہ کرنے والے سے اپنے آپ کو آگے نکال لے جائے, تو اس کو چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑ دے. گناہوں کا چھوڑنا یہ شریعت کی نگاہوں میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. کسی آدمی کو ولایت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام گناہوں کو نہ چھوڑ دے. ان اولیاؤہ الا المتقون. قرآن پاک میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی اللہ کے دوست وہی ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سنو, اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم اور حزن نہیں ہے. کون ہے وہ؟ جو ایمان لائے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں. تو گناہوں سے بچانا وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. ایک بزرگ نے جو ہے ایک بزرگ سے کسی نے تہجد کی نماز کے متعلق سوال کیا تو جواب میں فرماتے ہیں کہ خف اللہ بالنہار و نم باللیل, دن میں اللہ سے ڈرتے رہو, یعنی اللہ سے ڈر کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو, چاہے رات بھر آرام سے سوتے رہو, یعنی تہجد نہیں بھی پڑھی. لیکن اگر اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل طور پر بچانے کا اہتمام کیا تو یہ تہجد پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ایک اور بزرگ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اب لوگوں کو کہہ رہا ہے تہجد کی ترغیب دیتے ہوئے کہ نیند نے تم کو ہلاک کر دیا, راتوں کو سوتے رہتے ہو, تہجد نہیں پڑھتے, اس کی وجہ سے ہلاک ہوئے. دوسرے بزرگ نے سنا تو کہا نہیں, بیداری نے ہلاک کر دیا, یعنی دن میں بیدار رہ کر کے گناہوں میں جو مشغول ہوتے ہیں یہ گناہوں کی مشغولی یہ ہے ہلاک کرنے والی آدمی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, خلیفہ راشد ان کو کہا گیا ہے اور پہلی صدی کے مجدد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ فرض اور واجب نمازوں کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھوں اور فرض روزوں کے علاوہ کوئی روزہ نہ رکھوں, زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے کوئی اور خیرات نہ کروں, اور فرض حج کے علاوہ کوئی حج نہ کروں, اور میں اپنی ساری طاقت اور قوت کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں استعمال کروں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا کتنی اہمیت رکھتا ہے. آج ہمارے اس دور میں جو لوگ دین سے منسلک ہیں وہ جہاں نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں وہاں گناہوں سے بچنے کا جو اہتمام ہوتا ہے وہ نہیں کیا جاتا, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان اعمال صالحہ کے جو مراتب جو ثمرات اور جو انوارات حاصل ہونا چاہیے جو فوائد وہ حاصل نہیں ہوتے, وہ سب گناہ ان کے سارے فوائد کے اوپر پانی پھیر دے. ان اعمال صالحہ سے فریضہ تو ادا ہو جائے گا, ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, رمضان کے زکوٰۃ ادا کرتے, فرض ادا ہوگا, کل کو قیامت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس بات پر گرفت نہیں ہوگی کہ تم نے ہمارا فریضہ ادا نہیں کیا. لیکن ان عبادتوں کا جو حقیقی فائدہ ہے اس کی وجہ سے قلب کے اندر جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے, قلب کے اندر دل کے اندر جو انوارات آنے چاہیے وہ گناہ کی وجہ سے سب سلب ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. زیادہ گناہوں کی بات تو دور کی رہی, ایک بد نگاہی کے متعلق حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک سالک کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بد نگاہی طاعت کے نور کو سلب کر لیتی, یہ ایک گناہ. اور آج یہ گناہ ایسا ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں پاتا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ گناہ جو ہیں ان گناہوں کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ عبادات کے فوائد اور ثمرات سے محروم رہتا ہے. ضرورت ہے اپنے آپ کو گناہوں کی برکات گناہوں کے نوستوں سے بچا کر طاعت کی برکات حاصل کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی طاعت کی بجاوری کے لیے آپ جتنی محنت کرتے ہیں گناہ سے بچنے کے لیے اس سے دو گنا تین گنا محنت کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. آپ کوئی نفل عمل نہ کریں, خالی فرائض اور واجبات پر اکتفا کریں, لیکن ہر چھوٹی بڑی معصیت سے اگر آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو آپ کو ولایت کا مقام حاصل ہے. یہ گناہوں سے بچنا, آج کل ہم لوگ گناہوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. ایسا گناہ کر لیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مکھی کے کردی اڑا دی ہاتھ لگا کر. نہیں نہیں, یہ گناہ جو ہے وہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی نصیحت جو فرمائی اس کے اندر ارشاد فرمایا, اتق المحارم تکن عابد الناس, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے, ان کاموں سے بچو, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. یہ سب سے بڑی عبادت, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بندے نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کر اس سے کوئی بڑی عبادت نہیں کی. یعنی گویا اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے بڑی کوئی دوسری عبادت نہیں. اس لیے گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. باقی ہم جو ہے نوافل کا اہتمام کرتے رہیں اور گناہوں سے نہ بچیں, تو یہ نوافل جو ہے گناہوں سے ہونے والے نقصانات سے ہم کو بچا نہیں پائیں گے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ مقویات کا استعمال کرتا ہے, ٹونک خوب استعمال کرتا ہے, لیکن ساتھ میں ذرا جو ہے تھوڑا سا زہر بھی لے لیتا ہے. یہ ٹونک جتنے بھی ہیں وہ زہر کے نقصان سے اس کو بچا نہیں پائیں گے. تو یہ نفل اعمال کے باوجود اگر ہم گناہوں کا ارتکاب کریں گے تو ان گناہوں کے نقصانات سے ہم بچ نہیں پائیں گے. اس کو یوں سمجھیے, ایک آدمی ہے خالی جو ہے وہ ایک آدمی ہے خوب مقویات استعمال کرتا ہے لیکن جو ہے زہر بھی استعمال ساتھ میں کھا لیتا ہے, تو ظاہر ہے وہ مقویات اس کو زہر کی ہلاکت سے بچا نہیں پائیں گے. ایک دوسرا آدمی ہے خالی روٹی اور چٹنی کے اوپر گزارا کرتا ہے لیکن ہر قسم کی نقصان دینے والی چیزوں سے جس سے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہو اپنے آپ کو بڑے اہتمام سے بچاتا ہے, تو اس کے متعلق گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ اس کو کوئی ہلاکت آنے والی نہیں ہے. تو بہرحال یہ پہلی نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی, اتق المحارم تکن عابد الناس, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا, جن کاموں سے اللہ نے روکا منع کیا, ان سے اپنے آپ کو بچاؤ, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ فرائض واجبات کا تو یہاں تذکرہ نہیں, تو اس کے متعلق اس حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ بھائی کسی فرض کو چھوڑنا کیا ہے, گناہ ہے. آپ فرض نماز چھوڑیں گے تو یہ گناہ ہے, فرض روزہ چھوڑیں گے تو گناہ ہے, تو فرائض کا چھوڑنا گناہ ہے, اور جب آپ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے تو فرائض اور واجبات کی ادائیگی خود اس کے اندر آ جاتی ہے, وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. بہرحال یہ تو پہلی نصیحت تھی. دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی, ورد بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو طے کر دیا, تمہاری قسمت میں جو روزی طے کر دی, اس کے اوپر راضی رہو, तुम सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। देखो हमारा तो ईमान है तकदीर के ऊपर, अल्लाह तबारक ताला ने हमारी किस्मत में जो लिख दिया, सारी दुनिया मिलकर उसमें एक दाने का इजाफा नहीं कर सकती, बढ़ा नहीं सकती। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो तय कर दिया, सारी दुनिया मिलकर उसमें से एक दाना कम नहीं कर सकती। वो जो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से तय हुआ है, वही हमने हमें मिलने वाला है। आदमी चाहे कितना इक्का डाले, लेकिन वही जो अल्लाह की तरफ से तय हो, उसी को फरमाते हैं कि अल्लाह के फैसले पर राजी रहो, रजा बिल कजा। रोजी के मामले में मेहनत आदमी करे, शरीयत के हुदूद में रहकर, शरीयत ने रोजी कमाने के लिए जो शराइत तय किए हैं, उन शराइत का लिहाज करते हुए, शरीयत के किसी हुक्म को तोड़े बगैर, अल्लाह रसूल की नाफरमानी किए बगैर, सही तरीके से, हलाल तरीके से कमाने के लिए जो मेहनत की जानी चाहिए, जो तदबीरें इख्तियार की जानी चाहिए, वो तदबीरें इख्तियार करे, और लेकिन उसके बाद जो मिले उस पर राजी रहे, शिकवा शिकायत न करे। तदबीरों से रोका नहीं, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो फैसला हमारे लिए हुआ उसके ऊपर हमें राजी होना है। भाई मेरी किस्मत में यही था, अब आगे ज्यादा जवेले में न पड़े, अल्लाह का शिकवा लोग मुझे तो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरे कुछ होता नहीं, नहीं इससे बढ़ने वाला भी नहीं है। तो बहरहाल बारी ताला फरमाते तकुन अगनन नास, अगना ये गिना से, गिना का हमारे यहाँ उर्दू में आम तौर पर तर्जमा करते हैं मालदारी, लेकिन हकीकत में लफ्ज गिना जो है उसका तर्जमा मालदारी नहीं है। चूंकि जिसके पास माल होता है आम तौर पर वो किसी का मोहताज नहीं होता, आम तौर पर उसको किसी से ज़रूरत पेश नहीं आती, वो इसलिए उसका तर्जमा मालदारी करते हैं, वरना गिना का असली तर्जमा है बेनयाजी। यानि उस आदमी को अल्लाह ऐसी सिफत अता फरमाए कि वो किसी का मोहताज न हो। तो गया तुम सबसे बड़े बेनियाज बन जाओ। अब माल नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, बैंक बैलेंस में एक रुपया भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने कल्ब के अंदर ये सिफत अता फरमाई है, कौन सी, बेनियाजी की। तो वह अगनन नास, सुना है कि नहीं, ये माल की वजह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लैसल गिना अन कसरत अल अरज बलिल गिना गिना नफ्स, के सामान की और माल की ज्यादती का नाम गिना नहीं है, बल्कि गिना तो क्या है, दिल की बेनियाजी। एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में, कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन उसके दिल में कोई तमा और हिर्स भी नहीं है, वो सबसे बड़ा मालदार है। हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब जिलानी पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि सुल्तान संजर जो खुरासान का बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह, बड़ी हुकूमत थी, उसने देखा कि हजरत के यहाँ मेहमानों की भरमार है, दिन और रात सैकड़ों मेहमान आते जाते खाते पीते हैं, और हजरत का कोई मुस्तकिल आमदनी का जरिया भी नहीं है, न खेती बाड़ी है, न तिजारत है, न कोई फैक्ट्री है, न कुछ है। उसने सोचा कि मैं जो है कुछ हजरत को ऐसी चीज दे दूं ताकि कोई दिक्कत और परेशानी पेश ना आवे। अपनी हुकूमत का पूरा एक सूबा, राज्य जिसको गुजराती में कहते हैं और अंग्रेजी में जिसको स्टेट कहते हैं, पूरा एक सूबा, उस सूबे का नाम था नीमरोज। नीमरोज एक फारसी का लफ्ज है, सूबे का नाम है, और तर्जमा उसका होता है दोपहर का वक्त, लेकिन ये उस पूरे सूबे का नाम था नीमरोज। बाकायदा जागीर के तौर पर, पहले जमाने में बादशाह नवाब वगैरह किसी को कोई जागीर जब देते थे, यानी कोई जमीन वगैरह जिसकी आमदनी होती है, पूरा शहर दे दिया, इस शहर की जितनी भी आमदनी है वो आपकी, तो गया इस पूरे نمرود صوبے کی جتنی بھی آمدنی ہے وہ آپ کی وہ پورا باقاعدہ تحریر لکھ کر کے لکھان لکھ کر کے بھیجا حضرت کی خدمت میں کہ آپ کی بطور جاگیر کے یہ نمرود صوبہ دیا جاتا ہے. جب یہ تحریر یہ لکھان پہنچا حضرت کے پاس تو حضرت نے شان بے نیازی کے ساتھ اس تحریر کی پشت کے اوپر اس کاغذ کے پیچھے دو شعر لکھ دیے. جو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد گر در دلم بود حوس ملک سنجرم زانگاہ کے یافتم خبر جے ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. اس زمانے میں بادشاہ لوگ جب بیٹھتے تھے ان کا دربار لگتا تھا تو اوپر ایک چتر یعنی جو سائبان لگایا جاتا تھا. جیسے آج بھی جو آپ نے عیدگاہوں میں دیکھا ہوگا اوپر ایک سائبان تھا دھوپ سے بچنے کے لیے, تو وہ کالا چتر لگا چھتر جس کو گجراتی میں چھتر, یہ شیواجی کو بھی چھترپتی کہتے ہیں وہ اسی لیے. تو بہرحال یہ چھتر وہ کالا ہوتا تھا عام طور پر. تو کیا فرماتے ہیں جو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد سلطان سنجر کے چھتر جیسا میرا نصیبہ بھی کالا ہو جائے. گر در دلم بود حوسے ملک سنجرم اگر میرے دل کے اندر سنجر بادشاہ کے پورے ملک کی بھی ذرہ برابر خواہش ہو, یعنی یہ صوبہ تو کیا تمہاری پوری حکومت کی بھی میرے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے. زانگاہ کے یافتم خبر جے ملک نیم شب جب سے مجھے پتا لگا ہے آدھی رات کے ملک کا. آدھی رات کے ملک کا یعنی راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر راز و نیاز جو کرتے ہیں اللہ والے اور اس کی وجہ سے ان کے قلوب پر جو اللہ کی طرف سے نوازشیں ہوتی ہیں, کیا یہ گویا یہ رات کا آدھی رات کے ملک کا جب سے حکومت کا سلطنت کا پتہ چلا. من ملک نیم روز میں یہ نیم روز یہ نیم روز جیسا میں نے کہا فارسی زبان میں کہتے ہیں دوپہر کو, تو گویا یہ جو ہے اس میں اشعار کے اندر ایک صنعت استعمال کی جاتی ہے صنعت جناس. تو یہاں پہلے اس نے نیمرود دیا تھا یہ نیم شب کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جب سے آدھی رات کا ملک مجھے ملا ہے میں نیمرود والا میں جو ہے ملک ایک جو کے بدلے میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں. یہ کیا تھا یہ کیوں واپس کیا, کیا ان کا کوئی بہت بڑا بیلنس بینک بیلنس تھا؟ نہیں, اللہ کے یہاں بیلنس تھا. اسی بیلنس کے اوپر جو اعتماد ہے اسی کی بنیاد پر یہ سب واپس کر دیا. حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمتہ اللہ علیہ جو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمتہ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے, اور انہی کے ذریعے سے یہ سلسلہ عراق شام وغیرہ کے علاقوں میں پہنچا ہے. آج بھی ترکیہ وغیرہ میں اس سلسلے کے جو مشائخ ہیں وہ انہی کے واسطے سے, حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے واسطے سے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ان کی خانقاہ میں 500 ذاکرین تو مستقل رہتے تھے اور روزانہ کے آنے جانے والے مہمانوں کی کوئی گنتی نہیں تھی. تو ٹونک کے نواب تھے میر خان, وہ حضرت کے بڑے عقیدت مند تھے, تو انہوں نے بھی سوچا کہ حضرت کے یہاں بہت مہمان آتے ہیں کچھ کوئی ایسا ذریعہ تو ہے نہیں, تو اس نے بھی ایک جاگیر ان کو پیش کرنا چاہا. تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک شعر کہا, ماں آبروئے فقر و قناعت نمی بریں با میر خان بگو کہ روزی مقدر است, کہ ہم اپنی فقیری اور قناعت کی عزت کو جو ہے گنوانا چاہتے نہیں ہیں, میر خان سے کہہ دو کہ روزی تو اللہ کی طرف سے مقرر ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ میں جو کہہ رہا تھا شان بے نیازی یہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو عطا فرما دے اس کے لیے مال کی ضرورت نہیں, مال کے بغیر اللہ قلب کے اندر یہ صفت, اور اگر مال سے بھی حاصل ہو لیکن آگے اس کے اندر حرص باقی نہ رہے, تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صدقۃ الا عن ظہر غنم, کہ آدمی کوئی خیرات کرے تو شان بے نیازی کے ساتھ کرنی چاہیے. ظاہر غنن کا مطلب شان بے نیازی. آپ نے 2000 روپے دیے اللہ کے راستے میں, تو ایسا نہیں کہ اس 2000 کے ساتھ آپ کا دل بھی وہاں چلا گیا, نہیں. شان بے نیازی, 2000 دیے لیکن آپ کے, اب وہ شان بے نیازی, آپ نے فضائل صدقات میں سنا ہوگا اس حدیث پر, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیلی کلام کیا ہے فضائل صدقات میں. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو بے نیازی, یہ جو صدقہ کرنے والے کو بھی بے نیازی کے ساتھ صدقہ کرنا چاہیے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے کی ترغیب دی, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کر کے آئے. کبھی حضور پوچھتے نہیں تھے, لیکن اس دن پوچھا کہ گھر پر کیا چھوڑا, کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا, منع نہیں کیا. کیوں؟ آپ جانتے تھے کہ ابو بکر کے قلب کی کیفیت یہ ہے کہ سارا سامان دینے کے بعد بھی کوئی بے چینی نہیں, سامان دے رہے ہیں دل نہیں دے رہے ہیں. اور ایک آدمی جو ہے ایک سونے کا ڈلا لے کر کے آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا, انکار کیا ادھر تھا, تو آپ نے لے کر کے اتنا زور سے پھینکا کہ اگر اس کو لگ جاتا تو زخمی ہو جاتا. کیوں؟ اس نے آتے یوں کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ لے لیجئے, میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس کا یہ جملہ دلیل تھا, دلالت کر رہا تھا اس بات پر کہ گویا اس کا دل اس میں اٹکا ہوا ہے. صدقہ بھی جب دو نا, تو صدقہ بھی شان کے ساتھ ہونا چاہیے. سمجھا ہے کہ نہیں؟ ویسے یعنی اس میں فضیلت زیادہ ہے. تو بہرحال یہ شان بے نیازی, یہ بہت اسی کو اللہ نے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا اس پر راضی رہو, تم سب سے بڑے مالدار بے نیاز بن جاؤ گے, تمہیں کسی کی ضرورت نہیں. ورنہ دنیا کی دولت لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں ریلائنس والے کو, کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں اس نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے. سبزی بیچنے والوں پر بھی ہاتھ ڈال دیا اس نے, سبزیاں بھی بیچ رہا ہے وہ, کیا ضرورت تھی اس کو سبزیاں بیچنے کی. لیکن بہرحال کیا ہے, ہائے ہائے پیسے ہی پیسے, دل میں صبر نہیں ہے بس. تو یہ بے نیازی نہیں آئی اتنی دولت ہونے کے باوجود, سمجھایا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بے نیازی مطلوب ہے. تو ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس, اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا اس پر راضی رہو, تم سب سے بڑے بے نیاز اور مالدار ہو جاؤ گے. آگے کے تین جملے ترجمہ کر دیتا ہوں, وقت ہو گیا ہے. وَحْسِنِ الٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم ایمان والے بنو گے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا, اور لوگوں کے لیے بھی اس چیز کو پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, تم مسلمان بن جاؤ گے. وَلَا تُكْثِرِ ضَحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ, اور زیادہ ہنسو مت, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ نصیب عزتوں پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.